بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. یہ مبارک ایام اشہر حج کے بھی ہے جس میں اسلام کا پانچواں رکن فریض حج ادا کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے جن پر اللہ نے حج فرض فرمایا وہ اور جو نفلی حج کے لیے ثواب اور اجر اعظام کے حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ سب سے عالی مرتبہ ہے ان ایام کا. بخاری شریف میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے پیغمبر سے پوچھا کہ خواتین کے لیے جہاد کی اجازت ہو سکتی ہے, تو آپ نے فرمایا جہاد و کن الحج, تمہارا جہاد حج ہے. ولاجل ھذا لا ادعو, بی بی فرماتی ہے اس لیے میں ہمیشہ حج کرتی ہوں اور حج میں ناغا نہیں کر سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ انتظامی امور میں دیر سویر ہو رہی تھی. بی بی صاحبہ نے امیر المومنین کو خط لکھا اور امیر المومنین نے فوراً ان کا انتظام کیا. حضرت عثمان سے کہا آپ آگے چلے قافلے کے, اور عبد الرحمن ابن عوف سے کہا آپ پیچھے چلے. بی بی صاحبہ کو جواب میں لکھا کہ میں اسی میں فکر مند تھا کہ ازواج مطہرات کو حج پر بھیجنے کے لیے کیا انتظام کروں گا. آپ کے خط کے بعد ہی یہ تدبیر اللہ نے نصیب کی. اس وقت سے لے کے آج تک پورے عالم میں مسلمان حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور وہاں پہنچ کر اپنی دلی تسلی, اللہ کی رضا, خوشنودی کے در و دولت کے حصول میں صرف کرتے ہیں. چونکہ بقبلِ حاجات شز از دیار بعید, روند خلق بدیدارش از بسے فرسند. دور و دراز کی مسافتیں طے کر کے اللہ کے بندے پہنچتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حج کا مقصد یا کسی بھی نیک عمل کا مقصد اول تو رضا الہی ہے. ورضوان من اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑے خزائن ہے, بڑی دولت ہے, اور اس کے مقابلے میں کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی. دوسرا یہ کہ ایک فرض جو اللہ نے سپرد کیا ہے اور لازم فرمایا ہے, الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. یہ حج افراد بھی ہوتا ہے, میقات سے یا اس سے پہلے صرف حج کا احرام باندھتے ہیں. یہ اس شرط پر کہ ان ایام میں یعنی شوال ذیقعد و ذیالحج میں کسی نے عمرہ نہ کیا ہو اور عمرہ کرنے کے بعد اس کے حق میں افراد اور قران منع ہے. عمرہ کرنے کے بعد وہ صرف تمتو کرے گا. تمتو اس کو کہتے ہیں کہ انہی ایام میں کسی وقت عمرہ کر لے اور پھر انتظار کرتا رہے, جب آٹھ ذیلحجہ آ جائے تو حج کا احرام باندھ لیتے. اس میں عجمی لوگوں کو, دور و دراز سے آنے والوں کو سہولت بہت زیادہ ہے. احرام کی حالت میں دیر تک رہنا گراں ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک شخص گھر سے یا اپنے وطن سے یعنی میقات سے پہلے پہلے احرام باندھے, دونوں حج کا بھی اور عمرے کا بھی, اور وہاں پہنچ کے عمرہ کر لے لیکن حلال نہ ہو, بدستور احرام میں رہے اور حج کے مناسک کی ادائیگی کے بعد جب حلال ہوگا اور احرام سے نکلے گا تو دونوں احرام سے نکلے گا. امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ہاں اور بہت سارے علماء اور اکابر کے ہاں یہ حج کی افضل ترین قسم ہے. لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَشَقَّةً فَأَعْظَمُ أَجْرًا. مشقت بہت زیادہ ہے تو اجر بھی زیادہ ہوگا. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اکثر قران کی کوشش کرتے تھے اور تمتو کے بارے میں حضرت عمر نے اعلان کیا تھا کہ آپ لوگ مقامی حضرات تمتو نہ کرے کیونکہ پہلے سے تم جا کے عمرے کے بہانے وہاں بیٹھ جاتے ہو, دور و دراز سے آفاقیوں کو آنے میں تکلیف ہے. یہ ایک انتظامی مسئلہ تھا, بادشاہ وقت کبھی کبھی لوگوں کی سہولت کے لیے ایسے فیصلے بھی کر لیتے. تینوں حج میں سے جو افراد ہے صرف حج, اس میں حاجی مفرد سمجھا جاتا ہے, اکیلے حج کرنے والا, صرف حج کرنے والا, تو اس کے ذمہ قربانی نہیں ہوتی. اور قربانی بقیہ دونوں قسم میں تمتو میں بھی ہے اور قران میں بھی, بلکہ قران میں حنفیہ کے ہاں دو قربانی ہے. اور ان قربانیوں کا اس قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ حج کے مناسک کا حصہ ہے. یہ قربانی اس شخص کے ذمہ اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ مسافر ہے, لیکن اس طرح ہے کہ وہ صاحب مال ہے اور صاحب حیثیت ہے. فقہا کا اس میں کلام ہے کہ اپنے گھر پر کہلوا دے کہ آپ لوگ قربانی کر لیں. واجب قربانی جو مال دولت نصاب کی وجہ سے ہے وہ یہی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو کہے کہ میں یہ قربانی بھی وہیں کر لوں گا جہاں عالم اسلام کی قربانیاں ہوتی ہیں, اصل قربانگاہ تو وہی ہے جہاں حضرت اسماعیل کے بدلے میں اللہ نے جنت سے مینڈا بھیجا ہے اور وہ ذبح کیا گیا. کیا ذبح تھا اور کیا قربانی تھی کہ تھا قیامت, اس کا شکر ہی ادا نہیں ہو رہا ہے. پورے جہان کی امت مسلمہ کو حکم ہے کہ وہ قربانیاں کرے اور خوب کرے. اور امت نے بھی ماشاء اللہ, اللہ تعالی جزائے خیر دے, خوب منڈیاں سجائی ہے اور خوب زبردست جانور پالے ہیں, صرف پالنا نہیں ہے، اس کو رکھنا ہے، اس کا چارہ بنانا ہے، اس کے لیے فصلیں اگانی ہے، اس کے لیے گاڑیاں چلانی ہے، ان کے لیے رسیاں بانٹنی ہے، ان کے لیے لوگ رکھنے ہیں۔ ایک کاروبار میں امت کو اللہ نے لگایا، ایک کاروبار ہے بہت بڑا۔ جانوروں کو پالتے ہیں سال ہا سال مہینوں، اور وہ پھر بکتے ہیں، لوگوں کو سہولت ہوتی ہے۔ یہ ایک قربانی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی پیش کی، اور حق تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اسماعیل علیہ السلام تو بچ گئے، اور ان کے نجات اور قربانی کے شکر میں اللہ جل جلالہ نے جنت سے جنتی مینڈا بھیجا، اور وہ ذبح ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد ہمارے رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم 800 سال کا فاصلہ ہے، اور اس میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب نے قربانیاں کی۔ یہ قربانی سنت ابراہیمی کی ہے، اور ویسے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قرآن شریف میں قربانی رائج تھی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ حابیل اور قابیل کی قربانی جو مشہور ہے، جس میں حابیل کی قبول ہوئی اور قابیل کی نہ ہوئی، اور پھر جھگڑا ہوا اور قتل و غارت تک بات پہنچی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اونٹ نہر کرے، گائے بھینس بکرا مینڈا سب کی قربانی درست اور صحیح ہے، جو حلال جانور ہے اور پالتو ہے، یہ بغیر شک شبے کے حلال جانور ہے۔ اونٹ، گائے یا بیل، بھینس یا بھینسا، بکرا بکری، مینڈا مینڈی، یہ یقیناً حلال جانور ہے۔ لیکن گدے کی قربانی یا گھوڑے کی قربانی یہ اختلافی ہے، اور چونکہ یہ حلال جانوروں میں شامل نہیں ہے، اس لیے علت تحقیق اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے ہرن پالی، ہرن بڑی مہنگی ہے اور بہت بہترین گوشت ہوتا ہے اور بہت عمدہ شکار ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ پالتو نہیں ہے، وہ وحشی ہے، اور پالتو جانوروں کی قربانی ہوگی، وحشی کی نہیں ہوگی، وہ بھی درست نہیں ہو، قربانی نہیں ہوگی اس کی۔ اسی طرح اگر کوئی گائے، بیل، بھینس، بھینسا یا اونٹ جنگلوں میں پلے بڑے اور وہ وحشی ہو جائے، تو اس کی قربانی درست ہے، کیونکہ اس کی بنا اور بنیاد پالتو ہے، اگرچہ وہ تھوڑی دیر کے لیے وحشی ہوا ہے۔ یہ مسائل بے تفصیل فقہ میں ادعرابی ادھیہ وغیرہ میں موجود ہے۔ علت تحقیق ایک گھرانہ، جو ایک گھر سمجھا جاتا ہے، ان کے ذمہ ایک قربانی، خواہ وہ مینڈا کرے، بکرا کرے، گائے، بھینس، اونٹ، اس میں ساتواں حصہ کرے۔ علی کل بیت یکفلونہ، یہ دہرابی میں ہے، اور یہی امام اعظم کا مذہب ہے۔ صاحبین اور دیگر ہمارے اکابر امت کہتے ہیں کہ نہیں, جب ایک آدمی کما رہا ہے ہر چیز اس کے پاس مہیا ہے تو علا کل فردن قربانی ہونا چاہیے. مثلا ایک گھر میں ایک باپ ہے اور چار بیٹے ہیں, سب کمانے والے ہیں لیکن اختیارات باپ کے ہیں, گھر کا بڑا ہے وہ. گھر میں ایک جگہ کھانا پکتا ہے اور سب مل کے کھاتے ہیں, تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی ہوگی وجوباً. اور دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ چونکہ کمانے والے سارے ہیں اور ہر شخص صاحب نصاب ہے تو اس گھر کی ہر فرد کی طرف سے قربانی ہونا چاہیے. علماء کہتے ہیں اصل حکم تو وہی ہے جو امام اعظم نے کہا ہے, البتہ احتیاط, تقوی اور ورع, غرباء و مساکین کا بھلا وہ دوسرے قول میں ہے. کیا کرتے ہیں تمہیں اتنے آگے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے, پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ. چھوٹے چھوٹے آگے بیٹھ جاتے پھر انہیں آرام ہوتا نہیں ہے, خارش ہوتی ہے انہیں ادھر ادھر دیکھنے کی. اس لیے تو کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو اگلی صف میں نہ لاؤ کہ ان غریبوں کو کیا استقرار ہوگا, وہ آداب کیا جانتے ہیں. سر پہ پتیلا رکھنے سے تھوڑی کوئی عاقل بالغ ہوتا ہے. آگے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے جسم سے کھیل رہا ہے, یہ صفوں کی خلاف ورزی ہے آداب کی. صفوں میں بزرگ بڑے لوگ وہ آگے آئے, اب وہ بڑے رہے ہی نہیں, وہ سارے ننے منے جی اسپن گیری تو چونے وے اسپن گیرے ہو دا ہما واڑا تفلان دا گواری. رحمان بابا کہتے ہیں ان کے بال تو سفید ہوئے ہیں, منے ننے جھولے میں جھولنے کے قابل ہیں. فیل اللہ المشتقہ, ایسا زمانہ آیا کہ بڑے اور بوڑھے بھی بچوں سے بدتر ہو گئے. دنیا کے محبت نے اور جاؤ حشمت نے ان کو ایسا غافل کر دیا, نہ وہ صف جانتے ہیں نہ آگے آنا جانتے ہیں نہ مسجد کے مقامات سمجھتے ہیں, بس ایک پر آشودگی ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اللہ اکبر و کبیرہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال دو مینڈے قربان کرتے تھے, اور کبھی آپ یہ بھی فرماتے تھے ایک ذبح کر کے, اللہم ہاذہ من محمد و آل محمد, یا اللہ یہ قربانی میری اور اہل و عیال کی طرف سے قبول فرما. اور دوسرا مینڈا قربان کر کے آپ فرماتے تھے اللہم ہاذہ ممن لم یدح من امتی وفی روایہ من فقراء امتی. یہ میرے وہ امت جو غریبی مسکینی بیچارگی کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے ان کی طرف سے یا اللہ قبول فرما. علماء نے اس سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ متمولین جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ فقراء اور مساکین کو پورے پورے جانور حوالے کرے کہ یہ آپ لے جائے اور اپنے لیے قربان کرے, اور جہاں یہ ممکن نہیں ہے تو ان کو ثواب میں شریک کر لے. کچھ جانور اس نیت سے کٹوائے کہ جو غریب مسکین فقراء عاجز لوگ آج قربانی کرنا چاہتے تھے لیکن تمول اور توفیق نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ کر سکے, خدایا ان کی طرف سے بھی قبول فرما. صلحاء اور اولیاء دیکھے گئے کہ سینکڑوں قربانیاں کرتے تھے اور وہ فلاں بزرگ کی طرف سے, فلاں اولیاء اللہ کی طرف سے, فلاں پیغمبر کی طرف سے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, خلفائے راشدین کی طرف سے, آل رسول کی طرف سے, آپ کے شہدائے کربلا کی طرف سے مختلف طور طریقے ہیں لوگوں کے اللہ تک پہنچنے کے. یہاں کراچی میں میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا, اس کے ہاں ایک بڑا بورڈ لگا ہوا تھا اور اس پر مختلف اولیاء اور بزرگوں کے نام لکھے ہوئے تھے, اور ان کی گلی بہت لمبی چوڑی گلی جانوروں سے بھری ہوئی تھی. A1 بہترین قسم کی گائے اور بیل منگواتا تھا. تو اتفاق سے میں نے بھی ان کو چند نام اپنے بزرگوں کے کہے, فوراً ایک بیل منگوایا اس زمانے میں 35,000 کا, جو اس وقت کے 35,00,000 کے برابر ہے, کیونکہ اس وقت تو 8-10,000 کی گائے ہوتی تھی اور بہترین بچڑی. تو ان بزرگوں کے نام بھی اس نے بورڈ پہ لکھے اور کہا کہ یہ جانور ان کی طرف سے, نمبر لگا دیا اس کا. یہ بھی ایک مقام ہے, ایک مرتبہ ہے, اللہ تعالی نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر 100 اونٹ منگوائے تھے حضرت علی کو, یمن بھیجا تھا, وہاں سے اعلیٰ اور عمدہ قسم کے اونٹوں کا پورا ریوڑ منگوایا, اور ان میں سے 63 آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے نہر کیے اور بقیہ علی کے حوالے کیے, کیونکہ وہ داماد ہے اور گھر کا آدمی ہے, اور انہوں نے نہر کیے اور 100 پورے ہوئے. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ آپ کی عمر صحیح قول کے مطابق 63 سال ہے, اور ہر سال کے بدلے میں گویا آپ نے اپنی خاص تسلی و اطمینان کے لیے آخر وقت کے اندر قربانی فرمائی. اللہ اللہ, کہتے ہیں کہ قربانی کے لیے لمبا چوڑا نصاب نہیں چاہیے کہ اتنا تولے سونا اور اتنے تولے چاندی اور اتنے لاکھ نقدی اور, بس تمول میں نمو درکار ہے. جیسے فطرانے کے لیے نمو کافی ہے. نمو اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی قربانی کی رات کو مالدار ہو گیا, کسی نے پیسے دے دیے, کہیں سے اس کا قرضہ نکل آیا, کہیں سے کوئی اور ہبہ اور ہدیہ مل گیا اس کو, تو قربانی کر لے, اگلے دن کوئی حصہ پکڑ لے یا بکرا مینڈا لے آئے. اسی طرح کسی شخص کے پاس مکانات ہیں, زمینیں ہیں, باغات ہیں, تو جائیداد پر زکات تو نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے فطرہ اور قربانی آئے گی. یہاں تک کہ کسی کے پاس ہتھیار ہے, قیمتی کتابیں ہیں, ضرورت سے زیادہ کپڑے ہیں, گھریلو سامان ہے, جس کو اساس المنزل کہتے فقہا, ان سب پر قربانی واجب ہے. نفس تمول اور نمو کے درجے میں کافی ہے. حولان حول اور سال کا گزرنا کوئی ضروری نہیں. اس زمانے میں تو شاید کوئی ایسا بچ رہا ہو, کیونکہ لوگوں کے پاس قیمتی قسم کی گھڑیاں ہیں, موبائل ہے, کپڑے تو اللہ اکبر. فقہا کہتے ہیں کہ ایک جوڑا عام زندگی کا ہے ثیاب البذلہ, اور دوسرا جوڑا نمازوں کے لیے, اور تیسرا جمعے کے لیے. بس یہ 3 جوڑے ضروری ہیں. واما وراءها فتطوع, بخاری شریف میں ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے ہم نے ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھی, 2 کپڑوں میں بھی پڑھی. اما اليوم فقد وسع اللہ علینا, لیکن آج اللہ تعالی نے وہ سعت عطا فرمائی. فتستحب الصلاۃ فی 3 اسواب, اے ازار و رداء و امامت, مستحب ہے کہ نماز کے لیے 3 کپڑے ہو, شلوار, قمیص, سر پر ٹوپی اور پگڑی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. علماء دین کے یا ان اہل اللہ کے کپڑے اور دنیا کی چیزیں بھی زیادہ ہوتی ہے, تو وہ انہوں کوئی شوق نہیں ہے بلکہ لوگ خرید کر کے اور ثواب کمانے کے لیے ان کے اجر اور علم میں شریک ہوتے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ روزانہ درس معطا کے لیے نیا سوٹ پہنتے تھے اور شام کو وہ خیرات کر لیتے تھے, اگلے دن پھر نیا سوٹ زیب تن فرماتے تھے. امام ابو حنیفہ کے متعلق مشہور ہے کہ بادشاہان زمانہ بھی آپ پر رشک کرتے تھے, ایسا شایع نشان لباس ہوتا تھا آپ کا. اما اليوم فقد وسع الله علیہ. بہت زمانہ ہو گیا, ایک دکان میں میں نے مکہ میں یہ عبا پوچھی, اس قسم کی کوئی عبا تھی. وہ ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا اور اس نے جو ریال بتائے تو وہ تو میرے پاس پورے سفر میں بھی نہیں تھے. میں نے دل میں کہا تمہیں اس دکان پہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے مجھے پہنایا اور کہا کہ یا شیخ اللہ تتزین بکا, وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. لیکن جب میں اتارنے لگا تو شور مچایا کہ نہیں اتارو. میں نے کہا یہ بہت مہنگا ہے. اس نے کہا یہ عالیہ. میں نے کہا بلغا لیا. اس نے کہا بہت اعلیٰ ہے. میں نے کہا مہنگا بہت ہے. تو اس نے چپل پہنے, مجھے کہا بیٹھے میں آتا ہوں. گھر گیا اور اپنے والد سے پوچھا ہوگا تو اس نے اجازت دے دی کہ شیخ کو ہدیہ کر لو. اور دو اور اس جیسے تھے وہ بھی نکال لیے, کہا یہ بھی ہدایا ہے, یہ آپ رکھے, آپ درس دیں گے, نماز پڑھائیں گے, ہمیں اجر ملے گا. اسی طرح ایک دفعہ ہم جربوئی کبیر کہلاتے ہیں, بڑے قیمتی بادشاہوں والے یہ عبائے ہوتی ہے وہاں. ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں ایک شخص آیا, وہ دکاندار بغیر چپل پہنے اس کی طرف دوڑا. میں نے پوچھا کہ من ہذا, کا ہذا مؤذن مسجد نبوی, تو مسجد نبوی کا مؤذن ہے. اور وہ ایک جبہ لے کے گیا تھا اور واپس لے آیا. اس نے کہا دوسرا رنگ دے دے. تو ہمارے منصور بھائی ساتھ تھے, اللہ انہیں صحت اور خوشی ہمیشہ نصیب کرے. مجھے کہا اسی کے بات کرے, یہی لے کے جائیں گے. میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا 35,000 ریال. 35,000 ریال تو ہم جیسے فقیر و مسکین نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے. تو اس نے مجھے کہا تھوڑا صبر کر. جب وہ مؤذن چلا گیا اس کے ساتھ دوسرا رنگ طے ہوا تو مجھے کہا آپ جتنا چاہے دے دیں. میں نے کہا یہ ہم اہل ہی نہیں ہے اس کے. کہا آپ سے زیادہ اہل کوئی ہوگا ہی نہیں. کہا آپ جو چاہے دے ورنہ میں مفت دے رہا ہوں آپ کو. تو واقعی لوگ کہتے ہیں نا کہ عوام میں بھی خواص ہوتے ہیں. 3,000-4,000 ہم نے دے دیے اور وہ بہت خوشی سے اس نے حوالے کیا. اب دیکھو ہمیشہ ہم جبے پہنتے ہیں, وہاں گھومتے پھرتے ہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے. شیخ بھائی کشتی ہے نہیں, شیخ بھی کشتی ہے نہیں, یہ پاکستان سے کوئی شیخ آئے. لیکن وہ آبا پہن کر جب باہر نکلے, مبروک شیخ, مبروک ہنی اللہ کو ماشا, ایسا پہچانتے ہیں. ان کے ملک کا یہ ایک لباس ہے, طاقت ہے. سب گاڑیوں روک روک شیخ مبروک, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہنی اللہ کو بھادی اور میں آت باد. ایسے سینکڑوں اللہ اور نصیب کرے. اللہ اکبر و کبیر. تو علم جب اپنے پروان پہ آ جاتا ہے نا تو بادشاہت اس کے سامنے گداگر ہوتی ہے، اور علم جب استعمال میں نہیں آیا تو خود صاحب علم کے لیے وبال ہو، یا چولو لی ملاشی اور یا چولو لی بلاشی۔ خوشحال خان خٹک کہتے ہیں یا تو عالم بنے گا صحیح یا اجدہا بنے گا زمانے گا۔ صرف یہ نہیں کہ اس نے علم پڑھا اور کام نہیں کیا، وہ امت کے لیے درد سر ہے، وہ عذاب کا باعث ہے، اس جہاں وہ ہوگا وہاں تکلیفیں آئے گی، کیونکہ خزائن پر بیٹھا ہوا ہے اور استعمال نہیں ہے، جیسے اجدہا ہو تور خامار وہی پر خزانہ ناس دیا۔ عالم دین کو بہت خیال کرنا چاہیے، بہت احتیاط کرنا چاہیے، ان کو غصہ بھی آ جائے تو کنٹرول میں رکھے، ان کو سیاست میں پسپائی بھی ہو جائے تب بھی حدود میں رہے۔ یہ تو مکافات عمل ہے، تو منکر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے۔ وقت پر اس شریر زمانہ کو کہہ دیتے کہ جمعہ بحال کرو، آج وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے نا صلاحوں کے پیچھے بندھا ہوا نہ ہوتا۔ اور یہ جو ساتھ دینے والے ہیں انہیں بھی دھوپ میں اور روڈوں پر نعرے نہ لگانے ہوتے۔ افسوس صد افسوس، وہ یو خواہ ڈانگ دے بل خواہ پڑانگ دے، سچ نہ بولنا بھی جرم ہے اور سچ بولنا بھی تکلیف دے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لڑکا تھا بڑا عقل مند اور زیرک قسم کا، ماں نے اس کو کہا سچ بولا کرو، اس نے کہا سچ بولنے سے بہت مار پڑتی، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ ماں نے اس کو کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ سچ بولا کریں، اس نے کہا سچ بول لوں گا لیکن بچوں گا نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں بس آپ ہمیشہ، اچھا یہ بتائے میرے والد کی موت کو 7 سال ہو گئے، یا آپ جو روزانہ نئے کپڑے پہن کے اس ہونٹوں پہ سرخی لگا کے اور چہرے پہ چمک لگا کے باہر جاتی ہے، یہ کس کے لیے کر رہی؟ اس نے پکڑ لیا تیری بے ادبا گستاخ۔ اس نے کہا جب بھی سچ بولا ہے پٹھائی کھائی، سچ کے ساتھ تو مار ہوگی پھر۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ آدمی اپنے منشور حیات آگے بڑھائے، یہ ہماری زندگی کا منشور ہے کہ ہمیں جب بھی توفیق ملے گی اور ہماری بات اثر کرے گی تو ہم حکمران سے کہیں گے کہ جمعے کی سرکاری تعطیل بحال کرو۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے سینکڑوں مسئلے، پورا اسلامی نظام نافذ کرنا فرض ہے، چونکہ یہ قریبی واقعہ ہوا ہے اور ان لوگوں کے ہاتھ سے ہوا ہے جو کہتے ہیں ہم دسترخوان نیچے ڈال کر کھانا کھاتے ہیں اور ہم بسم اللہ سے کھانا شروع کرتے ہیں اور حلال و حرام کا فرق کرتے ہیں۔ ان کے حکومت میں جمعے کا قتل ہوا ہے، تو اب یہ جو منشور ہماری زندگی کا ہے یہ آگے بڑھے تو ہم بھی بچیں گے اور ہمارے ساتھ دینے والے بھی بچیں گے۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنا منشور چھوڑ دیں، کسی کی بات مان لیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جمعہ جمعہ ہے، جمعہ آپ سے کون چھین رہا ہے، آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں، جمعہ بس جمعہ ہے۔ یہ اپنے منشور سے پیچھے ہٹتا ہے، پیچھے ہٹنے کے بعد پھر اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ عالم دین کامیاب ہوگا، پھر تو اللہ کو بہت غصہ آئے گا کہ آپ میرا خاص بندہ ہو کہ میرے کام چھوڑ رہے ہو حالات کی وجہ سے۔ یہ ہے فرق ماؤ مجنون میں۔ بس میں نے انہیں دنوں میں خفگان کا اظہار کیا تھا کہ بڑے لوگوں کی شان کے لائق نہیں ہے کہ گری ہوئی باتیں کریں، اور اپنے موقف پر ڈٹا رہے مومن، وستقم کما امرتا، ڈٹ کے رہے جیسے آپ کو کہا گیا ہے، خبردار کہ آپ آگے پیچھے ہو گئے. مجھے ایک آدمی نے کہا اور مولویوں کو اتنی پرواہ نہیں ہے. میں نے کہا ان کو پرواہ ہونا چاہیے, ان کا منصب ہے, ان سے امت کا اور قرآن و سنت کا تقاضا ہے کہ وہ اس سانحہ پر ناراضگی ظاہر کرتے رہے, اور اگر ناراضگی ظاہر نہیں کی گئی تو پھر انتقام کے لیے بھی تیار ہو جائے. واللہ عزیز ذو انتقام, گھر پر بے عزت ہو جاؤ گے, اپنی دکان اور فیکٹری میں جلس جاؤ گے. تم نے نہیں کہا کہ جمعہ ہمارا مذہبی دن ہے اور ہم اتوار والے نہیں ہیں, اتوار تو مغدوبین و دوالین کا دن ہے, وہ تو پٹے پٹائے بندر اور خنازیر جو بنائے گئے ان کا دن ہے. جب اتنی بڑی حقیقت کو آپ پس پشت ڈالتے ہیں تو نالے نیم شب میں کیا اثر ہوگا پھر. غزوہ احد میں صحابہ جیسے مخلص لوگوں سے ذرا سی غلطی ہو گئی, پیغمبر نے کہا ہمیں شکست ہو یا فتح ہو تم نہ ہلنا جگہ سے. پہلے ہی مرحلے میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی, اور وہ 50 آدمی جس کو پہاڑ کی گاٹھی میں بٹھایا تھا عبداللہ ابن جبیر کی سربراہی میں, انہوں نے کہا دیکھو صحابہ سب غنیمت جمع کر رہے ہیں اور شاید ہم ذہن میں رہے نہیں, چلتے ہیں ان کا ہاتھ بٹھاتے ہیں. عبداللہ ابن جبیر نے بہت سمجھایا کہ پیغمبر نے کہا ہے ہمیں فتح ہو یا شکست نہ آنا جب تک کہ میں نہ بلاؤں. 38 آدمی نیچے اتر گئے اور 12 صرف رہ گئے, اور خالد بن ولید اس وقت دوسری طرف تھا. وہ 200 آدمیوں کا جتھا لے کے حملہ آور ہو گیا, وہیں سے 12 کے 12 صحابہ کو شہید کیا اور نیچے اترے, اور پھر تکلیف ہو گئی مسلمانوں کو, یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کی شہادت کی خبریں اڑ گئی. اور وہ حاصل شدہ فتح وہ تھوڑی دیر کے لیے شکست میں تبدیل ہو گئی, پھر اللہ تعالی نے احسان فرمایا اور آخر کار مسلمانوں کو نوبت مل گئی. تو دیکھو پیغمبر موجود ہے اور اس تکلیف میں پیغمبر بھی شریک ہے, ان کے بھی دندان مبارک شہید ہوئے اور سر کے اندر خود کی کھڑیاں گس گئی اور چہرہ لہو لہان ہو گیا, اور آپ فرماتے تھے ایسی قوم کیا نجات پائے گی جنہوں نے نبی کو لہو لہان کر لیا. لیکن اللہ نے فرمایا یہ تمہاری اس پستی کی وجہ سے تمہاری پٹائی لگا دی ہم نے, واللہ لا یحب الظالمین, ورنہ مجھے کافروں سے کوئی تعلق نہیں. منہ جب کھولنے لگے جمائی آئے تو ہاتھ رکھو, یہ منہ ہے دوسرا حصہ نہیں ہے, اس پہ ہاتھ رکھنا سنت طریقہ ہے. یہ نہیں کہ پوری بالٹی اور کیمرہ میری طرف موڑ دے, بے ادب خلق تھے تو بے ادبی نے پیدا شی تو مجلس پناسی نے پوئی, دو ٹانگی ہے بس. تو پریشانی تو ملک بھر میں ہے, اور واقعی اہل حق کے آگے بڑھنے اور پیچھے ہونے دونوں میں بہت فرق ہے. لیکن اے باد نسیم ای ہما آوردائے توست, اللہ تعالی جو لوگ حج پر گئے ان کا حج قبول و مقبول فرمائے, جو جانے والے ہیں ان کے لیے آسانی فرمائے, اور جن کی قربانیاں ہیں اللہ انہیں حدود و آداب کے ساتھ قربانیاں نصیب فرمائے. اور یہ قربانی اصل میں مومن کی جان, عزت, آبرو, اولاد, جاؤ حشمت سب کی طرف سے. ایک قربانی ایسی ہے کہ جو قبول ہو جائے تو زندگی قبول ہو جاتی ہے, اور وہ یہ سنت ابراہیمی کی قربانی ہے. اللہ تعالی خیر و عافیت سے یہ عید قربان بما قربانیوں کے، حج بما مراسم کے، اور آنے والا پاکستان کی آزادی اور خوشی کا دن، وہ بھی مسلمانوں کو سنت ادب کے ساتھ، حدود و آداب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ملک کی وفاداری اور خیر خواہی کے ساتھ منانا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أخسرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، فسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق.
ایک مسئلہ یہ پوچھنے کہ جب ایک مسئلے میں نص موجود ہو تو پھر ایک کمزور اور موضوع روایت کا سہارا کیوں لینا پڑتا ہے؟ جیسے کہ آدم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات تلقین کی اور ان کے ذریعے توبہ قبول کی، حدیث پیش کرتے کہ آپ نے وسیلہ پیش کیا. یہ روایت کئی طرق سے ہے، اور نسائی کی روایت بالکل بشرط شیخین ہے، بخاری و مسلم کے طریق میں ہے. اس لیے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اس میں وہ آیات بھی ہیں جو دعا پڑی گئی، اور یہ بھی ہے کہ آپ نے رعا علی ساق العرش محمد الرسول اللہ، عرش کے سائٹ پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا، اس کے وسیلے سے دعا مانگی. وسیلہ اہل حق کے ہاں امر مسلم ہے، لیکن وسیلہ دو قسم کا ہے، ایک شرعی وسیلہ ہے، ایک شرکی وسیلہ ہے. ایک قاری صاحب رمضان میں قرآن کا ختم کر رہے ہیں، اس کے اور ماں باپ بہن بھائی چار پتہ نہیں کیا غیر محرم عورتیں جائز ہیں، صفوں کے اندر پیچھے کھڑی ہو جائے نا عورت، عورت تو اگر اپنی ہو یا پرائی ہو پیچھے کھڑی ہوگی، ساتھ تو نہیں کھڑی ہو سکتی. تہجد پڑھنے کے لیے سونا لازمی ہے نہیں، بہتر ہے، ضروری نہیں. کیا ایک بچی کا عقیقہ جو کہ ایک بکری ہے، کیا قربانی کے لیے جانور میں ہاں حصہ پکڑ سکتے ہیں؟ عقیقے کا بھی اور ولیمے کا بھی. فتاوی عالمگیری جلد پنجم. کراچی میں ذکری کے سلسلے مقیم ہو، پتہ نہیں کیا میرے اوپر کراچی میں قربانی واجب ہے. نوکری کے سلسلے ہو یار، ہاں قربانی تو جس کی توفیق ہے اس پر واجب ہے. آگے آپ کو اختیار ہے کہ کراچی میں کرے یا جہاں کے رہنے والا ہو. دعائیں فرمائی. کیا انعامی بانڈ لینا جائز ہے؟ اگر کوئی سود نہیں ہے اس میں تو جائز ہوگا. تو شیخ طیب پنجپیری مفتی شاکر کہتے ہیں پنجپیر نہ ہوتا تو قرآن نہ ہوتا، وہ پنجپیریوں والا قرآن نہ ہوتا، باقی جو محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا ہے وہ تو 1400 سال سے ہے اور قیامت تک رہے گا، پنجپیر ملا ہو یا نہ ہو. بندے نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کو برداشت کرتا ہے، یہ روایت میں ہے،
مگر ظلم کو برداشت نہیں کرتا. یعنی کافر کی حکومت رہ سکتی ہے, ظالم کی نہیں رہ سکتی, ظالم کو بہت جلدی ملیامیٹ کر دیتا. یہ علمی بات صرف آپ کی نشست میں بیان ہوتی ہے, آج تک کسی دوسرے عالم سے نہیں سنی. حضرت اسحاق کی قربانی بیت المقدس میں پیش کی گئی, ان کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا اور ایک عرصے تک اس کے سینگ بیت المعجیہ. یہ بخاری کی شرح شان ورشا صاحب نے لکھا ہے. فَقِلَاهُمَا ذَبِيحَانِ فَإِسْمَائِيل ذَبِيحٌ بِالْكَعْبَةِ وَإِسْحَاق ذَبِيحٌ بِالْقُدُسِ. ہاں حضرت نے کبھی کسی کی اقتداء میں نماز پڑھی؟ جی ہاں پڑھی, عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے پڑھی, بنو اشحل قبیلے میں. شافی مسلک کے حساب سے ٹائم یہ ہے اور فلاں یہ ہے, بس آپ اپنے مسلک پر رہو, ادھر ادھر کی باتیں مت کرو. بچے کی پیدائش کے دوران عورت کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ شہید ہے؟ روایت میں ہے. بیوی اگر یہ کہے کہ میرے بعد شادی نہ کرنا, اگر کر لی تو جنت میں میں ساتھ نہیں ہوں گی, یہ اس کی مرضی نہیں ہے, جنت کا منیٹر وہ نہیں ہے. گورنمنٹ نے جو طالب علموں کو پیسے دیے اس کو ملا کر میں نصاب ہو گیا ہوں, مگر میں طالب علم مسلمان نہیں ہوتا گیا. قربانی تو مسلمان پر ہے. مفتی صاحب کیا ہو حجاج ابن یوسف کو ظالم کہنا؟ ظالم تو اتنا بڑا کہ مبیر ہاد الامہ, اس امت کا سب سے بڑا ظالم ہے. کیا قربانی جانور قیامت کے دن سواری؟ جیا. دہایا کم متایا کم السرات. مستحب کیا حضرت ابو بکر حضرت عمر نے قربانی نہیں کی, سب نے کی. ہر مفتی صاحب کیا سود خور لڑکی سے نکاح جائز ہے؟ جی جائز ہے, مسلمان ہے. گزشتہ جمعہ نے فرمایا کہ قارن پر دو قربانیاں ہیں. قارن پر دو قربانی, ہدایت اٹھا کے دیکھو. علی القارن ادھیتان. بہت سے قصائی جانور کو گراتے وقت مارتے ہیں اور ان کو جلد ٹھنڈا کرنے کے لیے سیدھی چڑی مارتے ہیں, یہ غلط ہے. جانور کو ذبح کرتے وقت مارنا پیٹنا نامناسب بات ہے, ظالموں کا طریقہ. مدارس سے طلباء جمعے کے بیان کے لیے آتے ہیں اور پھر اس صدر سے کا کھانا بھی کھا لیتے, کیا اس کے کھانے میں جائز؟ جی جائز. تراویح کے اختتام پر حافظ صاحب کو جو پیسے دیتے وہ جائز ہے؟ جائز نہیں بلکہ واجب ہے, نہ دینے والا گناہگار ہے. سرما پہننے کا پہنا نہیں جاتا, سرما آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے. کہیں کل پرسوں یہ نہ لکھے کہ شلوار سر پر باندھنا. سرما پہنتے نہیں ہے, سرما آنکھوں میں ڈالتے. ذرا انسانوں والی طریقے سیکھو باتیں. آپ نے اسمت سرما استعمال کیا جس کو توتیا کہتے ہیں, توتیا تو رانج تراخ. میری والدہ نے حج کے لیے کچھ رقم جمع کیے اور یہ اتنا ہے اتنا ہے, اس پر قربانی بھی واجب ہے اور زکات بھی. ایک شخص حج بدل کر رہا ہے, اہلیہ ہمراہ ہے, کیا اہلیہ کے حج پر اس شخص کی نیت سے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں, نیت کیا مطلب ہے, اس پر خود حج فرض ہے اور وہ کسی اور کی طرف سے کر رہا ہے, اور اہلیہ تو اپنا حج کر رہی ہوگی. شوال میں عمرہ کیا, حج کا ارادہ نہ تھا, اب حج افراد نہیں کر سکتا ہے, نہ قران کر سکتا ہے. جدے میں مقیم حج تمتو کر سکتے ہیں؟ تمتو تو ہر ایک کر سکتا ہے, اصل مسئلہ یہ میقات سے باہر آدمی اور اشور حج میں عمرہ نہ کیا ہو تو وہ افراد یا قران کر سکے گا. ناصر بھائی کے بڑے بھائی حادثے کے باعث قومے میں, اللہ صحت شفا عطا فرمائے. گزارش ہے کہ میری بانجی بیمار ہے جناح اسپتال میں, اس کے لیے دعا ہے, اللہ صحت شفا عطا فرمائے. ایک طالب علم کئی دنوں سے شدید بیمار ہے, اللہ صحت شفا دے. تو آپ کو تمام اہل و عیال کو مکمل صحت تندرستی دین پر استقامت, آمین. ڈاکٹر عابد الرحمن کی مغفرت, آمین. اللہم اغفر له وارحم. ذلحجہ کی 10 روزوں میں جو روزہ کا قضا کر سکتا ہے, رمضان کر سکتا ہے, کیوں نہیں کر سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسألک السلام علی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے اللہ انہیں صحت شفا دے، اور جنہوں نے مرحومین کا ذکر کیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنہوں نے اور کچھ گرانیاں رنج و آلام لکھے ہیں اللہ ان کو سہولتیں آسانیاں اور دستگیری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس اور ان کے غائبین کی دعائیں قبول فرمائے. جن کے لیے یہ فکر مند ہے حق تعالیٰ ان کے حق میں بھی بہترین فیصلے فرمائے. صلی اللہ تعالی. وہ بسم اللہ والے آ جائے بھیا. ٹھیک ہے آپ لوگ اٹھیں، ان کو جگہ دے دیں. جس بچے یا بچی کا بسم اللہ ہے ان کو لے آؤ. بزرگان دین اور اولیاء کا ایک عمل رہا ہے کہ بچہ یا بچی کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی 4 گھڑی ہو جائے تو اسے اپنے کسی بزرگ سے بسم اللہ پڑھاتے ہیں، کچھ آیات بھی پڑھوا لیتے ہیں. اور اکثر اکابر اولیاء اور صلحاء میں یہ عمل رہا ہے، یہاں تک کہ امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بسم اللہ ہوا ہے، تقدس انور میں لکھا ہے. بعض بزرگان دین اور دوست ہمارے جو یہاں کے تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، کبھی وہ اپنے بچوں کو ایسے اوقات میں لے آتے ہیں. بادشاہوں کے زمانے میں اس پر بڑا اہتمام ہونے لگا، اور وہ ایسے موقع پہ قالین ریشم کا بچاتے تھے اور چاندی اور سونے کے قلم اور نگارشات ساتھ لاتے تھے، اور شاید بہت سارے بے اعتدالیاں پیش آتی تھی جس کی وجہ سے محدثین نے اس کا انکار کر لیا. مولانا اشرف علی صاحب نے اصلاح الرسوم میں اور اصلاح و اصلاح الرسوم دونوں میں اس وجہ سے ممانعت لی کی ہے. لیکن جن لوگوں کے ہاں یہ عمل رہا ہے وہ ہمارے ان بزرگوں سے بہت بلند و برتر تھے، اور ان کی ولایت اور کمال بشریت میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے گاہ بگاہ یہاں بھی بعض دوست اپنے بچوں کو لے آتے ہیں اور اس کو ہم بسم اللہ پڑھا لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا مستقبل روشن کرے. وہی دے دو ٹھیک
بس صحیح.
بسم اللہ
بسم اللہ
الرحمن
الرحیم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك
الذي
انقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فیضا فرغتا
اللہ کا بوسرا
فنصب
ویلا
رب کا
ارنا ربنا
فرغب
فارغ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم اشرح صدره للاسلام ونور قلبه للایمان وجعله رفيع الدرجات في العلم وفي الدنيا والآخرة اللهم اجعله قرة لعيني أبويه واجعله عالما متعبدا شاكرا متخدعا لوجهك الكريم يا إله العالمين جن بزرگان دین اولیاء کاملین اور خسخین کیا عمل رہا ہے، اللہ ان کے ارواح مبارک فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور اس نیک عمل کا بھی ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور ہمارے جن بزرگوں نے بہت ساری خرابیوں کی وجہ سے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمائے، اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، خطا اور لغزش علمی معاف فرمائے، اور اس راستے میں گزرنے والے تمام کامل و اکمل عارف اور واصل اللہ تعالیٰ اولیاء میں سے ہو یا علماء میں سے، ان کے درجات بلند برتر فرمائے، فیوز و کرامات بعد الوفات سے ہمیں بھی وافر عطا فرمائے، اس بچے کا مستقبل اللہ تعالیٰ روشن فرمائے، ان کے والدین نے جس دینی محبت، دینی اعتقاد اور دینی وابستگی کے ساتھ یہ خوشگوار دن مہیا کیا ہے اور یہ بہترین عمل اپنے مخلصین نمازیوں کی موجودگی میں دینی ادارے کی جامع مسجد میں برپا کیا ہے، اللہ ان سے اور بھی دین کا کام لے، ہم سب کے بال بچے نسل در نسل نیک صالح خیر الرجال و صالحین رہے. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت دے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، علماء اور اولیاء اور صلحاء ان کو ہر گزنگ رنج اور غم فتنے و آزمائش سے محفوظ فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ مبارک.